بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 دسمبر 2006 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام انسانیت کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، آج کا خطاب اس سلسلہ خطابات کا چھٹا حصہ تھا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. پچھلے اجتماعات جمعہ میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو جو پیغام قرآن حکیم کی شکل میں عطا فرمایا، الہدا، کامل ہدایت نامہ، رہنمائی، اس رہنمائی میں ایک بہت اہم رہنمائی اور خبر یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں اس وقت تم زندگی گزار رہے ہو، اصل زندگی یہ نہیں ہے. کل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے. اس کو پہچانو، اس کی حقیقت کو سمجھو. یہ سفر حیات کا ایک عارضی سا وقفہ ہے، بڑا ہی ناپائیدار، غیر یقینی. اس کی غیر یقینی ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ موت کی تلوار ہر شخص کے سر پر ہر دم لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، نہیں معلوم کب آ پڑے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے گرنے کا کون سا وقت ہے، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پہلا سانس لیتا ہے، اسی وقت سے موت کی تلوار اس کے سر پر لٹکتی ہے. اسے دوسرا سانس لینا نصیب ہوگا یا نہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے. بچپن سے گزر کر نوجوانی تک پہنچے گا یا نہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، میں نہیں معلوم. یہ جو انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہم دیکھتے ہیں، بڑھاپے تک پہنچنا کس کو نصیب ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے. کسی کو نہیں پتا. اتنی غیر یقینی، اتنی ناپائیدار عالم اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. حقیقی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ وقت جو تمہیں دیا گیا یہ اسی زندگی کے حوالے سے ہے، اور یوں بہت قیمتی ہے کہ اس میں جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا وہاں پر. اس مختصر سے زندگی کو، جسے شاعروں نے بھی یہی کہا کہ چار دن کی زندگی ہے یہ، عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، یہ چند روزہ زندگی، زیادہ سے زیادہ بھی چار دن کہا گیا، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں ضائع کر دیا اگر تو ابدی زندگی جو ہے حقیقی زندگی، اس میں اپنا سب کچھ دبو دیا. یہ اہم ترین خبر ہے اللہ کی طرف سے جو رہنمائی پیغام ہمیں عطا ہوا، اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چونکا دینے والا پیغام جو ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کے لیے فلاں مسئلہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے، کسی مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے. تو اہم ترین یہ ہے، زندگی اور موت کے مسئلے سے بھی زیادہ ہے، اس کو سمجھو. چنانچہ اسی سلسلے میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دار الامتحان ہے، اور اس میں فیصلہ کن امتحان اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اصل امتحان یہ کہ انسان فیصلہ کرے دنیا مقدم ہے یا آخرت مقدم ہے، دنیاوی مفادات زیادہ عزیز ہیں یا اخروی نجات عزیز ہے، یہاں کے فائدے جو ہیں وہ مجھے مقدم رکھنے ہیں یا وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے ہر وقت. اصل فیصلہ یہ ہے. یہ فیصلہ اگر ایک بار کر لو، اسی کو قرآن کہتا ہے اما شاکر و اما کفورا، یا طے کر لو اللہ کے شکر گزار بن کے رہو گے یا یہ کہ نافرمانی کی زندگی گزارو گے. شکر گزاری کا مطلب اخروی کامیابی ہے، پھر اپنی دنیا کو سکیڑنا بھی ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھنا ہوگا. جب طے کر لیا اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اس کے حق شکر ادا کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، تو اس کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے، چاہے دنیا میں نقصان ہو. وہ تو اما شاکرم و اما کفورا، یا یہ ہے کہ اللہ کے ناشکرے بن کر رہنا ہے، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرنی، نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسے قرآن کہتا ہے اور آئی تمن اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا دیا، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں نفس کا تقاضا، نفس سے ابھرنے والے داعیات وہ مقدم. تو تقدیم و تاخیر کا اصل فیصلہ ہے دنیا یا آخرت، دنیاوی مفادات یا اللہ کے احکامات، دینی تعلیمات، ان میں سے مقدم کون ہے، مؤخر کون ہے، یہ ایک فیصلہ کرنا ہے. اور جب آدمی طے کر لے کہ ہاں مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے اسی کلام میں، اسی مبارک اور مقدس کلام میں، کہ امتحان تو آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے مشکلات کو آسان سے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. ہاں یہ فیصلہ کرنا ضرور ایک اہم بات ہے، یہ کروشل پوائنٹ. اور جو شخص یہاں طے کر لے کہ مجھے جانا ہے اس راستے پر جو شیطان کا راستہ ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اور وہی نفسانی خواہشات کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. جاؤ پھر، جاؤ جہنم میں، اس لیے کہ وہ اینڈ اس کا جہنم ہے، یہ اس کی سنت ہے. چنانچہ پچھلے ہفتے بات یہاں ختم ہوئی تھی، اسی فیصلے کے حوالے سے ہم مار کھا جاتے ہیں، ناکام یہاں ہوتے ہیں. قرآن مجید نے صاف کہا ہے تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، وتذرون الاخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے، تم نے طے کر لیا کہ میرے نزدیک مقدم دنیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرت خیر وابقى، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی جگہوں پر بیان کیا، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا کے دھندے جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں، کچھ نہ کچھ نیکی کا، کوئی خیر کے کام کا پیوند ساتھ لگا لو، اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام آئے گا ہمارے، باقی اصل مطلوب اور مقصود اصل بھاگ دوڑ تو دنیا ہی کے لیے ہے. یہ طرز عمل کتنا کچھ درست ہے، کتنا کچھ اس کے اندر غلطی ہے، یہ قرآن واضح کر رہا. فرمایا من کان یرید آخرت نزد له فی حرصہ، سورہ شورا میں یہ مضمون آیا سب سے پہلے. جو شخص آخرت کا طلبگار ہے، یعنی اس نے طے کر لیا کہ میری منزل، میرا مطلوب آخرت ہے، میری ترجیح ہے اول آخرت، نزد لہو فی حرصہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جب آخرت کا طلبگار ہے تو خیر کے بیج بوئے گا، یہاں پر خیر کے کام کرے گا، یہ کھیتی، یہ فصل لہلہائے گی، اللہ تعالیٰ اس پہ ترقی دے گا، اور آخرت میں پھر خیر ہی خیر ہوگا اس کے. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے کہ یہی مجھے مل جائے، میری محنت کا حاصل یہی مجھے مل جائے، نقد بھاگ دوڑ کروں اور یہاں کا فائدہ میرے ہاتھ میں آئے، وہ جو ادھار کا سودا ہے جسے مطلوب نہیں ہے، جسے منظور نہیں ہے، معلوم نہیں وہ آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لہذا جو کچھ ہے بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ساری عیش یہی کرنی ہے. نزد لہو فی حرصہ ومن کان یرید حرص الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا طلبگار بن گیا اس کو بھی ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے. وما له في الآخرة من نصيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو شخص اس عاجلہ کا، اس دنیا کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہی مل جائے مجھے، زیادہ سے زیادہ عیش آرام، یہیں پر اونچا مقام ہو، بلینئر کلب کے اندر جو ہے اس کا ایک ممبر بن جاؤں، دنیا میں کوئی حیثیت ہو. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، ہم اسے اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں مل جاتا جس کی وہ طلب کرے. ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے. ایک شخص ساری عمر دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ناکام ترین آدمی، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا فیل، جس طرف گیا ناکامی اس کا جو ہے بو دیکھ رہی، مقدر ہے. ایک شخص ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ذرا کامیابی، کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ گیا، کس کو زیادہ ملنا ہے کس کو کم ملنا ہے، یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. دونوں ہی دنیا کے طلبگار ہیں، ایک کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دے دیا، ایک کو کچھ بھی نہیں دیا یا بہت ہی کم دیا. ثم جعلنا له جہنم، دنیا میں اب اس کو زیادہ ملا ہو یا کم ہو، چونکہ مطلوب دنیا تھی، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس کسی نے آخرت کو اپنا مطلوب بنایا، اسی کا ارادہ، اسی کی نیت، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ، ہدف وہ ہے، اور مطلوب بنانے کے بعد کیا کرتا کرنے لگا، ہماری طرح دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا مطلوب آخرت ہے، کوئی پوچھ کے تو دیکھے ہم سے، سب کا جواب یہی ہوگا. لیکن قرآن نے یہاں پر ایک شرط اور لگا دی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس نے محنت کی اس کے لیے جیسے کہ اس کی محنت ہونی چاہیے. جو شخص دنیا کو مطلوب بناتا ہے، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ دیکھیے کیسے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، راتوں کی نیند جو ہے اس پر حرام ہو رہی ہے، فلاں ٹارگٹ ہے، فلاں چیز اچیو کرنی ہے، اس وقت فلاں پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کرنا ہے. ان اینی کیس وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، آخرت کو مطلوب بنانے کے بعد، اور جس نے محنت کی اس کے لیے جیسے کہ اس کی محنت ہونی چاہیے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، سفل ہوگی، ان کو ان کی محنت کا بھرپور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ارادہ بھی کیا اور محنت بھی کیا. تو سب سے پہلا امتحان، آپ نے مطلوب و مقصود کس کو بنایا، مقدم کس کو رکھا، مؤخر کس کو کیا. ایک تیسری شکل بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ایک آیت میں اور کوٹ کروں گا، یہاں پر بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی، من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کے اجر کا طالب بنتا ہے کہ دنیا میں مجھے مل جائے، یہاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر اور دونوں کا ثواب موجود ہے. اب اس میں انسان کی جو کم ظرفی ہے، ناسمجھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. ایک شخص کی اپنی کم ظرفی ہے کہ وہ صرف دنیا ہی کو چاہ رہا ہے، دنیا کو مطلوب بنا رہا ہے، اللہ سے مانگو آخرت بھی اور دنیا بھی، لیکن ترجیح ایک معین ہونی چاہیے. ترجیح کیا ہے؟ جس نے ترجیح آخرت کو دی، اللہ تعالیٰ اسے آخرت تو عطا کرے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، وہ راستے نکالتا ہے، وہ اس کے مشکلات آسان کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا. لیکن انسانوں میں سے ایسے بھی بد نصیب ہیں جو صرف دنیا کے طالب بن جاتے ہیں، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں، دونوں کا اجر، دونوں کا ثواب موجود ہے. بڑا پیارا شعر ہے کسی کا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. چمن میں جا کر جہاں باغ پھول ہی پھول ہیں، موسم بہار کا ہے، ایک دو کلیوں پر ایک شخص قناعت کر لیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنا دامن بھر کر لاتا ہے پھولوں سے، موقع تو ہے. بہر کیف یہ ہے صورتحال کہ کس کو طالب بنایا، کس کو مقدم رکھا، اصل امتحان یہ. اب رہ گئے وہ لوگ جو چاہتے یہ ہیں کہ آخرت بھی مل جائے لیکن دنیا ہاتھ سے نہ جائے. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ دعا ہمیں کیا تلقین کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. دعا تو یہ ہے، لیکن بٹوین دا لائن جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ مقدم بہرحال اللہ کو اور آخرت کو اور دین کو رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر دنیا کا خسارہ اٹھانا پڑے تو آدمی دینے تیار رہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں دنیا کو اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، دنیا کو اور دین کو، لیکن دین کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کا نقصان نہ ہونے پائے، دنیا بھی رہے آخرت بھی رہے لیکن دنیا کا نقصان نہ ہو، تو ترجیح کس کو دے دی؟ پھر اصل میں آپ ترجیح دے رہے ہیں اس دنیا کو، اور اس کا انجام کیا ہے؟ سورہ حج کی ایک آیت ہے، یہ مضمون بھی کھول دیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کنارے رہ کر بندگی کرنا چاہتے ہیں، منجدار میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں، اس راہ کی مشکلات جو ہیں، ان آزمائشوں سے گزرنا نہیں چاہتے، اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر ملتا رہے، حالات اچھے رہیں، سازگار رہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش اور مشکل آ جائے اور جان و مال کے نقصان کا اندیشہ ہو، انقلب علی وجہ، چہرے کے بل واپس گھوم جاتا۔ دنیا کا جان و مال کا نقصان نہیں برداشت کرنا، ہاں آخرت بھی بڑی عزیز ہے، اس پر کیا ہے اللہ کا ججمنٹ؟ سن لیجئے، خسرت دنیا والآخرہ، یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ناکام، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ طے کرنا ہوگا مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے، یہ بیچ کی بات نہیں چلتی، اور بیچ کی بات کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ تم نے ترجیح دی ہے دنیا کو، دنیا کا خسارہ مجھے گوارا نہیں ہے، جب جان و مال کی قربانی کا مرحلہ آئے تو اب ریٹریٹ کر رہے ہیں، پسپائی اختیار ہو رہی ہے، واپس گھوم گئے، کنی کترائی جا رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے، تمہاری ترجیح اول دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہیں، آخرت نہیں۔ یہ ایک اہم بحث تھی کہ جو میں چاہتا تھا ایمان بالآخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی سے متعلق ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے تصورات ہم اپنے ذہنوں میں پال لیتے ہیں جس سے وہ ایمان غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تو بڑا غفور ہے، بہت رحیم ہے، وہ تو ودود ہے، وہ رؤوف ہے، اس کی شان تو یہ ہے، وہ تو نیرا رحمت ہی رحمت ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو عذاب دے سکتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیسویں پارے کی ایک سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ اس رب کی غفاری، اس کی شان رحیمی کے حوالے سے کس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کہتے تم یہ رہے ہو کہ رب کیسے معاف، کیسے کسی کو سزا دے گا، وہ تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے، اصل میں یوم جزا کو جھٹلا رہے ہو، سزا و جزا کے دن کو، یہ آخرت کا انکار ہے۔ ہم نے تو کرامن کاتبین معین کر دیے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ کرتے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کس لیے؟ تو رب کی شان غفاری اور شان رحیمی کے حوالے سے بھی شیطان انسان کو دھوکہ دے دیتا، چنانچہ ایمان بالآخرت ہوتے ہوئے بھی وہ غیر مؤثر۔ یہ حقیقتاً آخرت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت باطلہ کا تصور کچھ بھی ہے، آخر شفاعت کس کے لیے؟ فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ قرآن مجید تو اس کی مکمل نفی کرتا ہے، جو تصور تمہارا شفاعت کا ہے وہ 100% غلط ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن کہتا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کوئی بیع نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ یہ صحیح ترین ترجمہ بیع کا جو ہے وہ ڈیل ہے، آج کل جسمانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولا خلت، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. یہ تو قرآن ترجمہ میں نے کیا ہے، فرمانے والا تو اللہ ہے. جو تصور تمہارا شفاعت کا ہے وہ باطل، کہ ہم یہاں جو کچھ مرضی کرتے رہے کوئی بچا لے گا ہمیں، کسی کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ ایمان بالآخرت کی نفی ہے. شفاعت کا اپنا ایک مفہوم ہے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اس دن اللہ کی عدالت میں مگر وہی جس کو اللہ تعالی ہی اجازت دیں گے، اور وہ جو بھی کہے گا صحیح صحیح درست بات کہے گا. ہمارے ہاں تو شفاعت کا طریقہ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، کہ کسی کی سفارش کرنے گئے ہیں، جی غلطی تو اس سے ہو گئی لیکن بندہ اچھا ہے، آپ کو نہیں معلوم میں جانتا ہوں اسے، تو رب سے بڑھ کر کون جانتا ہے، کس کو بتا رہے ہو. تو یہ شفاعت کا تصور بھی اصل میں ایمان بالآخرت کی نفی ہے، جو تصور عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور اسی اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ ولا شفاع، اس دن کوئی شفاعت نہیں، جبکہ کہیں کہیں قرآن مجید شفاعت کا اس بات بھی کر رہا ہے. الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے بعد بارے میں بات کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی راضی ہوگا. اب یہ جو ہے، یہ اصل میں جس چیز کی کامل نفی ہے وہ ہمارے تصورات شفاعت ہیں. ہاں، کسی کو اللہ اس کے مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن وہ بارڈر لائن کیس ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے ان کے بارے میں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا اس کا ایک مفہوم ہے، وہ ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا ذریعہ ہوگا. لیکن جو تصور تم لیے بیٹھے ہو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اس طرح کی کوئی شفاعت نہیں. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس لیے کہ یہ تصور تو پھر انسان کو وہیں پر لے آتا ہے، بابر بیش کوش، جو مرضی کرو، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اللہ اور رسول کے احکامات کو پاؤں تلے روندو، سنت کا مذاق اڑاؤ، شریعت کی دھجیاں بکھیرو، کوئی بات نہیں، شفاعت ہے تمہارے لیے. جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی مغالطے میں نہ رہنا، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کے حوالے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اول تو قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوئی بھی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم ذمہ لیتے ہیں. یہ آج کل بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے لوگ جو ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. ہم جس رستے پر ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں اس پہ چلے آؤ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، چاہے ہمیں نہ قرآن کا پتا ہو نہ سنت کا پتا ہو. اور جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہو کہ تم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو اللہ سے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا ذمہ. یہ کوئی نئی مینٹیلٹی نہیں، اس وقت بھی تھی. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور خاص طور پر جو بزرگ ہوتے تھے اپنی عمر کی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، نوجوانوں کو سمجھایا کرتے تھے جو ایمان لے آئے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے ہی رستے پر چلے آؤ، یہی راستہ آبا و اجداد کا، یہی صحیح ہے۔ ہم نے بال جو ہیں دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی تو پھر قیامت میں پکڑے جائیں گے، اس کی گارنٹی ہم تمہیں دیتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ،
وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہ ہوں گے اس دن۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بول رہے ہیں۔
وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ،
ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یا اضافی بوجھ اپنے اوپر لے رہے ہیں، یہ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ لیکن جو شخص گمراہ ہو رہا ہے وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن بار بار کہتا ہے، اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، شیئر کرنے کا کوئی تصور وہاں پر نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہے، وہ ہر ذمہ دار ہے، مکلف ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کو قرآن واضح کرتا ہے، اس لیے کہ ان تصورات کے حوالے سے ایمان بالآخرت کو غیر مؤثر بنایا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو تہذیب حاضر کے مطابق بڑھتے رہو، کوئی بات نہیں، یہی صحیح راستہ ہے اول تو، اور اگر اس کے اندر کوئی امکان ہوا بھی کہ یہ غلط ہے تو ہم جو ہیں قیامت میں ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ بہر کیف یہ ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے کچھ مباحث جنہیں قرآن بہت وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرتا ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اب اپنے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایمان بالآخرت کی گفتگو سے یوں جڑ جاتی ہے بات کہ ایمان بالآخرت کا جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ وقت تمہیں جو ملا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اسی میں جانچ پرکھ ہے، اور اسی کے حوالے سے تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، وہ بڑا مستقبل، وہ ابدی زندگی۔ قرآن مجید نے اس دنیا کے امتحانات کے حوالے سے جس شخصیت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا ہے، ایک مینارہ نور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، ابتلا جانچنا پرکھنا امتحان لینا، ویسے تو پوری زندگی امتحان ہے، اور مکلف انسان ہوتا ہے جب وہ باشعور ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اس سے پہلے مکلف نہیں ہے بچپن کی، وہ اللہ تعالی نے اسے اس کے لیے ایکزمپٹ کر دیا ہے وہ حصہ، لیکن مکلف ہونے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک اب یہ اس کا امتحان ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور اب تک اور قیامت تک ہر شخص اسی امتحان سے گزرا ہے یا گزر رہا ہے یا گزرے گا، کسی کو مفر نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے امتحانات سے دوچار کیا، یہ ایک نمایاں شخصیت۔ فاتمہن، تمام امتحانات میں وہ پورے اترے، سب میں کامیاب ہوئے، اور وہ فلائنگ کلرز۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ امامت الناس کا منصب عطا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں یہ کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ان کے جو امتحانات ہوئے، ظاہر بات ہے کہ اب وقت نہیں ہے، عقل کا امتحان سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے، ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، ستارہ ہے پھر چاند ہے، یہ اصل میں اتمام حجت کیا تھا انہوں نے اپنی قوم پر،
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، خود بھی کامیاب ہوئے اور پھر یہ کہ اس کا اعلان کیا۔ پھر جان کا امتحان آ گیا تھا، ظاہر بات ہے یا تو تائب ہو جاؤ اور یا پھر یہ آگ کی کھائی ہے اس میں کود جاؤ۔ تو بے خطت کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے بہو تماشائے لب بام ابھی، وطن کی محبت کا امتحان آ گیا۔ قال انی مہاجر الی ربی، میں تو ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی جانب۔ توکل کا امتحان کتنا بڑا آیا تھا، شیر خار بچہ اور اپنی جوان بیوی اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں لق و دق بیابان۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہر امتحان اپنے اعتبار سے انتہائی کہنا چاہیے کہ کلائمیکس پر ہے۔ توکل کا امتحان ہے تو وہ بھی آخری درجے کا، اور پھر وہ محبت پدری کا آخری امتحان جس کی یاد ہم منائیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے اللہ نے یہ مقام بھی انہیں بخشا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا، خلیل اللہ۔ کہیں فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، ابراہیم جو ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، پوری امت تھے، اور انتہائی اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے، قانت مؤدبانہ، للہ حنیفہ۔ یہ لفظ حنیف بھی قرآن بار بار حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کرتا، یعنی ان کی ترجیحات میں کوئی ابہام نہیں تھا، ان کی ایک ہی ترجیح تھی اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ یہ جو بیٹے کی قربانی کے حوالے سے قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں وہ میں چاہوں گا کہ ان کا ترجمہ کم سے کم ہم آج پڑھ لیں، تاکہ اس قربانی کے لیے ذہناً بھی ہم تیار ہوں اور اس کی روح بھی ہمارے سامنے رہے۔ ویسے تو پورے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ جا بجا ہے، جا بجا، مختلف اس اسالیب میں، مختلف حوالوں سے۔ سورہ صافات میں ایک رکوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، شخصیت پر، کیونکہ وقت کم ہے، اس میں صرف وہ حصہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جس کا تعلق ہے بیٹے کی قربانی، یہ جو امتحان جس سے وہ گزرے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف رخصت ہو رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی جب وطن سے نکال دیے گئے۔ اس سے پہلے اس آزمائش کا ذکر بھی ہے کہ وہ آگ میں ڈالا گیا انہیں، اور وہاں بھی وہ جو مشرکین تھے جو حضرت ابراہیم کے اور اللہ کے دشمن تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ناکامی سے دوچار کیا، انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہی خسارہ پانے والے اور اسفل، سب سے نیچے ہونے والوں میں ہوئے۔ اب وہ نکلے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور توکل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالح اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ اب اگرچہ قرآن مجید نے ذکر جس انداز سے کیا ہے کہ جیسے ہجرت کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آ گیا، لیکن وہ بہت فصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی، یہ تو یوں کہیے کہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، 87 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کیا جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی انہیں ایک ایسے لڑکے کی، ایک ایسے بیٹے کی جو بہت ہی بردبار، متحمل مزاج، حلیم الطبع۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ پہنچا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو، روایات میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر تھی، بھاگ دوڑ کے قابل ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار خواب آیا ہے، ریپیٹڈلی کئی روز تک وہ یہ خواب انہوں نے دیکھا. فانظر ماذا ترا، تو پھر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. معلوم تھا سعادت مند بیٹا ہے، لیکن اس سے شیئر کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو یہ خواب جو ہے اس کو ازغاس و احلام کہہ کر جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ پراگندہ خیالی ہے. نہیں، اور پھر ریپیٹڈلی آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یہ ضرور اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اشارہ ہے. جب یقین ہو گیا انہیں اس بات کا، تبھی انہوں نے بیٹے سے یہ بات کہی. اور جواب سنیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا کہ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. اس نے یہ نہیں کہا کہ شاید یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہو، اس نے بھی گویا مانا اس بات کو کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، حکم ہے اللہ کا، لہذا اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے. آپ بسم اللہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ میں پورے صبر کے ساتھ اس امتحان سے میں بھی گزروں گا. فلما اسلم وتله للجبین، تو جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. یہاں پر اسلمہ کا لفظ ہے، اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے گا، یہ وہی اسلام ہے جس کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اسلام کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا. اس حکم کے آگے جب سر جھکایا تو الفاظ آ رہے ہیں فلما اسلما، یعنی دونوں اب تیار ہو گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب ہمیں کرنا ہے. وطل لہو للجبین، اور پچھاڑ دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل. مفسرین اس کی وضاحت میں یہی لکھتے ہیں تاکہ چہرہ سامنے ہو تو کہیں شفقت پدری جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن جائے اللہ کے حکم کی تعمیل میں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا اس وقت تک وہی ایک بیٹے تھے، اس کے بعد حضرت اسحاق عطا ہوئے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، بعد میں بشارت ملی ہے دوسرے بیٹے اسحاق کی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اب یہاں بین السطور سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور روایات سے بھی کہ چھری انہوں نے چلا دی. اب اس کا چلنا نہ چلنا یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی، چھری چلائی ہے. تو پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اسلام کی یہ روش جو ہے، اسلام کا صحیح مفہوم یہی سمجھانے کے لیے یہ چیز، یہ سنت ابراہیمی قیامت تک کے لیے جو ہے اس کو دوام دے دیا گیا. بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہو، جب اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم ہے، اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے کسی اور کے سامنے جھکاؤ گے، اور پھر ذلت و خاری اور خسرت دنیا و آخرت، جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں پہ دیتا ہے، سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مسلمان کا کام تو یہی ہے، اللہ کے سامنے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے اپنے دنیاوی تمام مفادات کو تج دینے کے لیے انسان ذہناً تیار ہو. یہ ہے روح اسلام. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں خوب کاروں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو. مقصود صرف آزمائش تھی، بیٹے کو قربان کر دینا بالفعل مقصود نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن یہ انہیں کس تو یقین دہانی تو نہیں تھی کہ اللہ بچا لے گا، کشتیاں جلا دینا یہ تمہارا کام ہے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچائے۔ ان ھذا لہ البلاء المبین، یقیناً یہ بہت کھلی ہوئی ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، یہ ممتحن کی طرف سے سرٹیفکیٹ، یہ امتحان آسان نہیں تھا، اس میں سے اگر گزرے ہیں تو یہ واقعی ایک غیر معمولی، ایک کریڈیٹیبل بات ہے، قابل تحسین بات ہے۔ ان ھذا لہ البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے کے طور پر انہیں ذبح عظیم عطا فرمایا، بدلے کے طور پر، وہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے دو مینڈے یا دمبے جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کی قربانی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر کی ہے، چنانچہ منا میں یہ قربانی ہوگی، یہ واقعہ منا ہی میں پیش آیا تھا، انشاءاللہ 10 ذی الحج کو، وہاں پر ایک روز پہلے، لیکن اسی کی یہ یاد ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں خوب کاروں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ انہو من عبادنا المومنین، یقینا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کر دینے والے۔ یہ روش مطلوب ہے مسلمانوں سے، ہر اس شخص سے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر شخص بھی، اور بحیثیت قوم بھی، ہم اس روش کو اختیار کر سکے۔ غیروں کے آگے سجدہ کرنے سے جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے نکالے، اور سچا مسلمان اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔